بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب چراغ آسمان سے ایک اور عالم دین ابو جعفر محمد یعقوب کلنی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سے حالات پیش کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب شیعہ کے نامور ترین عالم محمد بن یعقوب کلنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے اور شیخ کلنی کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ ایرانی نژاد تھے۔ وطن خریہ کلین شہر رے کے اطراف میں واقع ہے۔ شیخ کلینی ان چار خاص نمائندوں کے معاصر تھے جو حضرت حجت کے غیبت صغرا کے دور میں امام زمانہ کے سفیر تھے۔ ان عظیم المرتبت سفیروں کی موجودگی کے باوجود شیخ کلینی نہ صرف شیعہ بلکہ سنی فقرا میں بھی بہت ہی قدر و منزلت، عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ شیخ کلینی نے اپنی ساری زندگی مذہب حق کی تبلیغ، معرف اسلام کی اشاعت اور فضائل اہل بیت کی ترویج میں صرف کر دی۔ ابن حجر اسقلانی نے سائل اللیزان اور صاحب روضات الجنان کی مطابقت میں اور خود اپنی ایک کتاب التبصر میں تحریر کیا ہے کہ ممدوح خلیفہ عباسی مقتدر کے عہد حکومت میں اعلیٰ ترین علماء شیعہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ علماء اہل سنت الجماعت میں باتفاق رائے شیخ کلینی کے فتویٰ کو واجب الامر قرار دیتے تھے۔ اسی وجہ سے دونوں فرقوں میں انہیں سخت العلوم کے لقب سے شہرت حاصل ہوئی۔ تلاش و تحقیق احادیث صحیحہ اور فضائل آل محمد میں شیخ کلینی نے شہر رے، بغداد اور دیگر ممالک سفر کی شدید تکالیف اختیار کر کے بڑے بڑے علماء و فقہا اور محدثین سے ملاقات کی اور ان سے معلومات اور روایت اور احادیث حاصل کرنے میں کسی تساہل سے کام نہیں لیا، بلکہ ہر طرح کے خطرات مول لے کر ان حضرات سے احادیث کے اجارے حاصل کیے۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ کلینی ہمارے علماء شیعہ اور ان لوگوں کے درمیان جو خود ان سے اخبار و احادیث نقل کرتے ہیں اپنا مثل و نظیر نہیں رکھتے تھے۔ شیخ کلینی کے اساتذہ جن کے خرم علم سے خوشہ چینی کی ان کی تعداد کثیر ہے۔ ان میں ابو الحسن ابن راوی معروف با اعلان ہیں جو شیخ ممدو کے ماموں تھے اور شیعان ریح کے سرمایہ صدر افتخار عالم تھے۔ ان کے علاوہ بہت سے قمی اور ہمدانی جلیل القدر فقہا اور محدثین بھی آپ کے اساتذہ کی فہرست میں نظر آتے ہیں جن کے کتب رجال و تراجم سے استفادہ کیا۔ شیخ کلینی کی مجلس و درس میں جنہوں نے ان کے سامنے زانو ادب طے کیا ان کی تعداد بھی کثیر ہے۔ شیخ تالیفات تعداد میں اگر زیادہ نہیں لیکن ان کی علمی اور معنوی اہمیت قابل لحاظ ہے۔ مندرجہ ذیل کتابیں شیخ کلینی کی تالیفات میں سے ہیں: کتاب رجال، کتاب درود و خراست، کتاب تعبیر رویہ، کتاب رسائل الائمہ، کتاب خصائد و مدائے اہل بیت اور آخر میں کتاب کافی۔ کتاب کافی علم حدیث میں معتبر کتاب ہے۔ بعض اخباری علماء کتاب کافی کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ امام عصر نے اپنی توقیع مبارک میں اس کتاب کی اس طرح توصیف فرمائی، لیکن یہ روایت کئی دلائل سے ناقابل قبول ہے۔ اس سلسلے کی ایک اہم دلیل یہ ہے کہ شیخ کلینی نے اپنے تحریر کردہ مقدمہ کتاب میں اس توقیع مبارک کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ بہرحال کافی کتب ارباح میں شامل ہے۔ مزید مذہب شیعہ کی دیگر تین مشہور ترین کتابیں من الخصر الفقہ، تالیف رئیس المحدثین محمد ابن علی بابو یا حمی المعروف بشیخ صدوق، تہذیب اور استثار، تالیف شیخ اجل محمد بن حسن معروف بشیخ طوسی طالب الصحرا ہیں۔ ان حضرات کی جلالت علمی کے سارے علماء قائل ہیں اور ان کی تعریف و توصیف اس طرح کی جاتی ہے۔ یہ تین محمد تھے جنہوں نے یہ چار کتابیں لکھیں، اور یہی چار کتابیں فرقہ امامیہ کے نزدیک آفتاب درخشاں ہیں کہ جن پر دین کا دار و مدار ہے اور جو نہایت درجۂ لائق اعتبار انہی کو کتب اربع کے مولفین کو ابتدائی دور کے تین محمد سے یاد کیا جاتا ہے۔ محمد بن کلینی نے اس کتاب کافی کو 20 سال کی سخت محنت اور کاوش سے تالیف کیا۔ اس کتاب کی تالیف کے سلسلے میں ممدو نے دور دراز کے مختلف شہروں کا سفر کیا اور راویہ نے اخبار سے براہ راست فقہ اور حدیث کا ذخیرہ کیا۔ درحقیقت کلینی نے یہ کتاب تالیف کر کے عالم شیعت میں اپنا ایک سکہ جمع لیا۔ کتاب کافی کی تالیف کے محرکات کے زیر میں شیخ کلینی خود اپنے دیباچے میں تحریر فرماتے ہیں کہ کسی با ذوق اور صاحب احساس شیعہ نے آپ سے شکایت کی کہ کوئی ایسے جامع اور مستند کتاب موجود نہیں جو تمام اصول دین اور فروغ دین پر مشتمل ہو۔ ایسی کتاب کی عدم موجودگی کی وجہ سے عوام جہالت اور ضلالت کی تاریکیوں میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے شکایت کے تدراک کے لیے یہ کتاب لکھی تاکہ موجودہ اور آئندہ زمانے میں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ممدو نے یہ کتاب کافی کی تالیف کر کے علمی دنیا میں اپنا ایک پائیدار یادگار قائم کر دیا۔ کتاب کافی 3 حصوں پر مشتمل ہے: اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی۔ اس کتاب میں 16,199 حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ یہ تعداد اہل سنت کی معتبر کتاب صحیح ستہ کی مجموعی روایت سے بھی زیادہ ہے۔ شیخ کلینی نے 329 ہجری میں وفات پائی۔ یہ سال تناثر نجوم عرض سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ فرقہ شیعہ کی عظیم ترین ہستیاں اسی سال دنیا سے رخصت ہوئیں، جن میں محمد سمری ولی عصر کے چوتھے نائب خاص علی ابن بابو خمی نے رحلت فرمائی، اور عالم انسانیت کا ایک عظیم سانحہ یہ ہوا کہ اسی سال غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ کلینی دریائے وجلہ کے مشرقی حصے میں بغداد کے قدیم پل کے کنارے دفن ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد 69 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 290 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے انتقال کے بعد حاکم بغداد نے آپ کی خبر کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کس کی خبر ہے؟ کہا کہ یہ خبر کسی شیعہ عالم کی ہے۔ یہ سن کر حاکم نے کہا خبر کو مسمار کر دو۔ چنانچہ خبر کو جب کھودا گیا، جو افراد اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ ان بزرگوار کا جسم، یہاں تک کہ کفن بھی صحیح و سالم حالت میں ہے، اور ان کے پہلو میں ایک کمسن بچہ بھی دفن ہے۔ حاکم اس قدر متاثر ہوا کہ خبر پر ایک حبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ایک دوسری روایت یوں ہے کہ کچھ لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے۔ اس پر حاکم بغداد سخت ناراض ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے شیعوں سے سنا ہے کہ امام کا جسم خبر میں ہمیشہ صحیح و سالم ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے دعوے کو غلط ثابت کروں۔ اس کے وزیر نے کہا کہ شیعوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے علماء کا جسم بھی خبر میں محفوظ رہتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ شیعہ علماؤں میں سے ایک عالم یعقوب بن کلینی یہاں دفن ہے، بہتر ہے کہ پہلے آپ ان کی خبر کھودی جائے۔ حاکم نے کہا بہتر ہے، اور حکم دیا کہ پہلے آپ کی خبر کھودی جائے۔ چنانچہ آپ کی خبر کھودی گئی اور شیعوں کا دعویٰ صحیح ثابت ہوا۔ بادشاہ نے میت کو دوبارہ دفن کرنے اور ایک خوبصورت مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ آپ کی آخری آرام گاہ آج تک زیارت گاہ خاص و عام بنی ہوئی ہے۔ 10 سے زیادہ صدیاں گزر گئیں، لیکن دینی اور علمی خدمات کا یہ چراغ آج بھی اپنی زوفشانیوں سے راہ حق کی تلاش کرنے والوں کی رہبری کر رہا ہے۔ کتاب چراغ آسماں سے ایک اور عالم دین ابن بابویہ علیہ الرحمہ کے مختصر سے حالات پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ علی بن حسن بن موسیٰ بن بابویہ خمی اپنے زمانے کے تمام فقہا اور محدثین میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ آپ نے اپنی چچازاد بہن سے عقد کیا تھا، لیکن کئی برس گزر جانے کے باوجود کوئی لڑکا پیدا نہ ہوا تھا۔ بالآخر آپ والد عراق ہوئے اور ابو القاسم حسین بن روح کی مصابہت اختیار کی۔ مفتی المخال میں لکھا ہے کہ ابن بابویہ نے ایک خط لکھ کر علی بن جعفر بن السوت کے حوالے کیا جس میں امام عصر کی خدمت میں عطائے فرزند کے لیے معروضہ کیا۔ علی ابن بابویہ کی بلندی نفس اور طہارت باطن کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امام عصر علیہ السلام نے اس کا جواب سرفراز فرمایا جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ رسالہ تبصرہ الایمان مؤلفہ محمد مہدی سید طالب جونپوری نے لکھا ہے کہ علی بن حسین بن بابویہ والد شیخ صدوق کو اولاد نہ تھی، اور یہی علی بن حسین کے اجلاد عظیم اصحاب سے تھے۔ دختر عم محمد بن موسیٰ بن بابویہ سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ عریضہ حضرت حجت کی خدمت میں لکھا اور بتوسط ابو القاسم بن روح کے ذریعہ عرض و استدعا کی اولاد نرینہ کرامت ہو۔ جواب عریضہ بصورت خط تحریر فرمایا جس میں لکھا تھا، اس خاتون سے تم صاحب اولاد نہ ہوگے، اور قریب ہے کہ تمہارے عقد میں کنیز ولیمہ آئے گی جس سے دو پسر صاحب خیر، نیکوکار، فقیہ اور فاضل پیدا ہوں گے۔ امام عصر علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق علی ابن بابویہ نے ایک ولیمی خاتون سے عقد کیا اور امام علیہ السلام کی خوشخبری پوری ہوئی۔ آپ کے دو لڑکے پیدا ہوئے، یہی دونوں صاحبزادے اپنے جلیل القدر باپ کے زیر سرپرستی تعلیم و تربیت سے مستفید ہوئے۔ انہوں نے اکثر و بیشتر علوم و فنون اپنے پدر عالی قدر سے حاصل کیے۔ علی ابن بابویہ نے 200 کتابیں تالیف کیں۔ من جملہ ان کے الشرعی بڑی شہرت کی حامل ہے۔ ان کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن مقامات پہ ائمہ طاہرین کی جانب سے کسی مسئلے میں کوئی بظاہر واضح ارشاد نہ ہوتا تو وہاں علی ابن بابویہ کے فتوے کو بڑا اہم قرار دیا جاتا۔ علی بن بابویہ کی یہی دونوں فرزند ابو جعفر شیخ صدوق اور ابو عبداللہ علم حدیث اور دیگر علوم و فنون کی مہارت کی وجہ سے خم میں تمام علماء و فقہاء میں قابل عزت و احترام قرار پائے۔ خصوصاً علم حدیث میں شہر خم میں ان کا مثل اور نظیر نہ تھا۔ علی ابن بابویہ خم میں منصور ابن حلاج کے وکالت حضرت صاحب الزمان کا دعویٰ کرنے پر زریر و خوار کیا تھا اور وہ خم سے نکل گیا۔ کلمہ طیبہ و روضات الجنات اور لولوہ میں احتجاج تبرسی سے نقل کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے علی ابن بابویہ کو ایک نامہ لکھا اور حمد و صلوات کے بعد یہ تحریر فرمایا، اے میرے شیخ و معتمد و فقی ابو الحسن علی بن حسین خمی، خدا تم کو اپنی مرضی پہ چلنے کی توفیق عطا کرے اور تمہارے صلب سے نیک اولاد پیدا کرے۔ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اے شیخ صبر کرو اور تمام شیعوں کو صبر کی تلقین کرو۔ تم پر سلام ہو اور ہمارے شیعوں پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ علی ابن بابویہ محمد بن یعقوب کلنی کے معاصر تھے۔ آپ کی وفات 329 ہجری میں ہوئی۔ ابن بابویہ نے جس سال انتقال فرمایا، اس سال ستارے بہت ٹوٹے، اسی کو سن تاثر نجوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ محمد بن یعقوب کلنی علی بن محمد سمری وکیل آخر حضرت صاحب الزمان علیہ السلام نے بھی اسی سال انتقال فرمایا۔ بعض اصحاب شیعہ سے منقول ہے کہ ہم لوگ خدمت علی بن محمد سمری میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ خدا علی بابویہ پہ رحم کرے۔ کسی نے پوچھا کیا وہ زندہ ہیں، فرمایا کہ وہ انتقال فرما گئے، وہ دن لکھ لیا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب قافلے خم سے آئے، معلوم ہوا کہ اسی تاریخ آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار حضرت معصومہ خم کے صحن مطہر کے قریب مشہور و معروف زیارت گاہ ہے۔ کتاب چراغ آسماں سے ایک اور عالم دین علامہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سے حالات زندگی پیش ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابو خمی خراسانی لقب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سید نعمت اللہ جزائری نے انوار النعمیہ میں لکھا ہے کہ آپ کا نام حضرت حجت سلام اللہ علیہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے رکھا تھا. ناحیہ مقدسہ سے توفیق صادر ہوئی تھی. اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہ نے تمہاری دعا قبول کی اور عنقریب تمہارے یہاں دو فرزند پیدا ہوں گے, ایک کا نام محمد, دوسرے کا نام حسین رکھنا. یہ تو توفیق مقدس شیخ صدوق کے پاس موجود تھی اور وہ اس پہ فخر کیا کرتے تھے. جہاں کہیں علماء نے صدوقین لکھا ہے, اس سے مراد باپ اور بیٹے ہوا کرتے ہیں. علی ابن بابویہ کے انتقال کے بعد شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ تمام خم کے مسلم الثبوت پیشوا قرار پائے, اور عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے عمر رسیدہ فقہا و محدثین شیخ صدوق کے, جو ابھی عالم شباب میں تھے, درس حدیث میں شریک ہوتے اور استفادہ کرتے. ارباب نظر اور صاحبان بصیرت سمجھ سکتے ہیں کہ جو فرزندان امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی قبولیت دعا کا نتیجہ ہوں, ان کے علم و فضل, فہم و زکا اور قوت حافظہ کا کیا عالم ہوگا, اور وہ حضرت کس پائے کے ہوں گے. شیخ صدوق کے غیر معمولی فضیلت علم و شہرت کے باعث لوگ ان کی حضرت حجت کے مخصوص توجہات کا مرکز سمجھتے تھے. چنانچہ شیخ صدوق اس امر پر فخر و مباحات کیا کرتے تھے کہ میری ولادت حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی دعا کا نتیجہ ہے. شیخ صدوق کی یہ خوش نصیبی تھی کہ آپ آل بویہ کے دور سلطنت میں گزرے ہیں. آل بویہ جنہیں تاریخ میں دایائے لواں کے نام سے یاد کیا گیا ہے, ایرانی النسل اور شیعہ تھے. آل بویہ کے سلاطین کی 320 ہجری سے 448 ہجری تک جنوبی ایران, فارس, عراق, گویا عرب اور عجم میں ایک طاقتور سلطنت موجود تھی. اس خاندان نے مذہب تشیع کی تائید و توقیت کے سلسلے میں بیش بہا خدمات انجام دی. تاریخ بتلاتی ہے کہ آل بویہ کی سلطنت کی بنیاد تین بھائیوں کی مشترکہ کوشش کا نتیجہ تھی. عماد الدولہ, رکن الدولہ اور معز الدولہ تین بھائی تھے. رکن الدولہ عراق اور عجم کے فرما رواں تھے اور معز الدولہ عراق اور عرب کے حاکم تھے. رکن الدولہ اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح ترویج اور اشاعت میں انتہائی کوشاں تھے. رکن الدولہ نے شیخ صدوق علیہ الرحمٰ کو ان کی ممتاز شخصیت اور شہر آفاق علمیت کی بنا پر شہر رے آنے کی دعوت دی. رکن الدولہ کے بارے میں کسی عالم سے مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت سے متعلق شیخ صدوق کے عالمانہ مناظرے نے رکن الدولہ کی نگاہ میں ان کا مرتبہ اور بھی بلند کر دیا. شیخ صدوق کے اس مناظرے کو کتاب کی شکل میں تدوین کیا گیا. رکن الدولہ کی سلطنت کے دوران شیخ صدوق نے دور دراز ملکوں کا سفر اختیار کیا. ہر مقام پر اہل کمال و اہل علم نے آپ کی خاطر خواہ خیر مقدم کیا. وہ اسی زمانے میں شہر رے نیشاپور سے ہوتے ہوئے عین عالم شباب سن 885 ہجری میں بغداد کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں سے خراسان روانہ ہوئے. سفر نیشاپور اور مشہد مقدس کے دوران اپنی کتاب امالی تصنیف فرمائی. آپ حافظ احادیث سرات علم رجال کے ساتھ ناقد اخبار مشہور ہیں. علماء خم میں آپ جیسا حافظ اور عالم پیدا نہیں ہوا. شیخ صدوق نے ایک مرتبہ شب میں خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور ساتویں طواف کے اختتام پر حجرہ اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دل میں خیال گزرا کہ امانت ادا کی اور عہد کو تازہ کیا. ایکائک حضرت حجت عصر کو بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑا پایا, بڑھ کر سلام کیا. حضرت نے جواب سلام دے کر غیبت پر کتاب لکھنے کی تاکید فرمائی. صبح ہوتے ہی اس کام کا آغاز کر دیا اور کتاب کا نام اکمل الدین و اتمام النعمہ رکھا. یہ بھی شیخ صدوق کی خوش نصیبی تھی کہ آل بویہ کی سلطنت میں صاحب ابن عباد, تاریخ اسلام اور مذہب شیعہ کا درخشاں ستارہ, منصب وزارت پر فائز تھا. ان کو اہل بیت سے والہانہ عقیدت اور محبت تھی. صاحب ابن عباد کو اکثر علوم و فنون میں دینی میں دستگاہ حاصل تھی اور خود بڑے عالم تھے اور علماء اور فضلاء کی انتہائی قدر و منزلت کرتے تھے. انہوں نے بھی 30 سے زیادہ کتابیں تالیف کی ہیں. ان کو علم حدیث سے خاص لگاؤ تھا, علم حدیث کا درس بھی دیتے تھے اور 10 میں بڑا مجمع ہوتا تھا. ان کا مقولہ ہے کہ جس نے علم حدیث حاصل نہیں کیا اس نے مذہب اسلام کی شیرنی محسوس نہیں کی. صاحب ابن عباد کا شاندار کتب خانہ تھا جو سلاطین عالم کے دور میں کسی کو نصیب نہ ہوا. ابن خلقان نے لکھا ہے کہ 400 اونٹوں پر ان کا کتب خانہ بار ہوتا تھا. صاحب ابن عباد جو صاحب علم و فضل ہونے کے باوجود شیخ صدوق کے تجرے علمی کے قائل تھے اور ان کا غیر معمولی احترام کرتے تھے. شیخ صدوق بھی ابن عباد کی علمی کمالات اور باطنی صفات کی وجہ سے ان کی عزت کیا کرتے تھے. کتاب ایوان الاغبار الرضا شیخ صدوق نے ان کی خواہش پر لکھی تھی. خلاصہ یہ ہے کہ ابن عباد نے 5000 دینار سالانہ فقہا و محدثین کی امداد کے لیے مخصوص کر دیے تھے اور اپنی فرصت کے اوقات انہی لوگوں کی صحبت میں صرف کیا کرتے تھے. بعد ازاں جب شیخ صدوق سن 372 ہجری میں شہر بلخ روانہ ہوئے اور اس کے اطراف میں واقع قبضہ ایلاخ میں قیام پذیر ہوئے اور اپنی شہر آفاق کتاب لہ الاسر الفقیہ کی تالیف کی. اس کتاب کی عظمت و شہرت کے لیے اتنا لکھنا کافی ہے کہ یہی ان 4 کتابوں میں سے ہے جو عالم شیعت میں صحیح اور معتبر کتب مانی جاتی ہیں, جو فقہ و احکام حلال و حرام کے موضوع سے متعلق ہے. شیخ صدوق نے اس کتاب کی تصنیف کے سلسلے میں ایسا ہی واقعہ تحریر کیا جیسا کہ محمد بن یعقوب کلینی نے کافی کی تعریف کے سلسلے میں تحریر کیا ہے. شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ قضاء و قدر نے جس وقت ان کو غربت اور مسافرت میں بلخ کے قبضے ایلاخ میں پہنچایا تو ایک شریف معتدین سید نعمت نامی جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد سے تھا وہ بھی وہاں آیا تھا. اس نے مجھ سے خواہش کی کہ میں فقہ اور احکام حلال و حرام میں ایسی کتاب لکھوں کہ محمد بن زکریہ رازری نے علم طب میں کتاب من یفزر الطبیب لکھا ہے. میں نے اس کی خواہش کو قبول کیا اور یہ کتاب لکھی جس سے احکام شریعہ کے امتراج میں مجتہدین بھی بھروسہ کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ شیخ صدوق نے تقریباً 300 کتابیں تالیف کی ہیں. علامہ مجلسی علی اللہ مقامہ کے بقول ان کی عظیم کامیابیاں اس امر کی تصدیق کرتی ہیں کہ امام عصر کی دعا ان کے حق میں کس قدر فیض رساں ہوئی. آج 1000 برس کے بعد بھی سارے عالم شیعہ و سنی ان کی تالیفات سے مستفید ہوتے ہیں. دینی موضوعات پہ شاید ہی ایسی کتاب لکھی گئی ہو جس میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی تالیفات سے کوئی حدیث نقل نہ کی گئی ہو. آپ کی تالیفات میں حسب ذیل کتب مشہور ہیں, امالی توحید علل الشرح, ایوان الاغبار الرضا, ثواب الاعمال, صفات الشیعہ, عقائد الاعمال, فضائل الشیعہ, حقوق الخران, اکمل الدین و اتمام النعمہ, و عالم السلام, در مرفع حلال و حرام وغیرہ. شیخ صدوق کے استادوں میں مشہور ترین ابن ولی قمی متفی 343 ہجری ہیں. ان کے شاگردوں کی تعداد کثرت سے ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ ممتاز اور نمایاں شیعہ پیشواؤں میں شیخ مفید اور حسین ابن عبدالبر آزائی ہیں. شیخ صدوق نے 321 ہجری میں دنیا فانی سے عالم جادوانی کی راہ لی. انتقال شہر رے میں ہوئی ہوا. ان کا مدفر ایران میں اسی جگہ ہے جو آج ابن بابویا کے نام سے مشہور ہے. زمانہ فتح علی شاہ خاچار میں بارش کی وجہ سے ان کی خبر میں سوراخ ہو گیا. مرمت کے لیے خبر کھودی گئی تو آپ کا بدن صحیح و سالم تھا, ناخون پر اثر خضاب بھی نمایاں تھے. یہ واقعہ سن 1238 ہجری کا ہے. بادشاہ میں ایان سلطن تہران سے آیا, روضہ مزین تعمیر کرایا. آپ کی شہرت جزائر خزارہ میں ہے.